وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضون في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك عليك يا جد الحسن والحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی رفیقان ملت, سورۃ الانعام آیات کی تفسیر تشکیل اور اس مکی سورت سورۃ الانعام میں موجود مسلمانوں کے لیے جو نفسیاتی, نظریاتی, اعمالی, اعتقادی, فروعی, معاشی, اقتصادی, اخلاقی جتنے مسائل ہیں اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمائے. یہ اللہ رب العالمین کا خصوصی کرم ہے کہ ہم جمعے کے دن تسلسل کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کرتے ہوئے درس قرآن کی صورت میں جمعے میں سورۃ الانعام کے درس کو ہم نے جاری رکھا ہے, اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اس کے حبیب کریم کے خصوصی عنایات کے صدقے گزشتہ درس تک آپ حضرات نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 67 تک کا خلاصہ سماعت فرمایا تھا. سورۃ الانعام مکی سورت ہے, یقیناً آپ اس کے لوازمات کو سمجھتے ہیں کہ مخاطب اس میں اہل مکہ ہے, مشرکین ہیں, اور مشرکین کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیں یہ خرابیاں ان میں تھی, اگر تم میں آئی تو تم بھی عبرت کا نشان بنا دیے جاؤ گے. ہماری ان گنت نعمتیں ہیں, اس کو جس طرح چاہو استعمال کرو, لیکن ہمارے خلاف ناشکری نہ کرو. اگر شکر کا دامن تمہارے ہاتھ میں رہا اور ہمارے فرامین کی پاسداری تمہارے قریب رہی تو لازیدنکم, ہم اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. اور شکر میں سب سے پہلی چیز رب کریم کی توحید ہے, اس کی وحدانیت کا اقرار ہے, اور یہ کوئی ایسا جبری حکم نہیں ہے, یہ کوئی ایسا زبردستی کا حکم نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے تو ہمیں ماننا ہے. سورۃ الانعام میں بھی آپ نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو خود تمہارے ضمیر کی آواز ہے جو ہم باتیں کرتے ہیں, اگر تمہیں ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ تمام باتیں سمجھ میں نہیں آتی, درست نہیں لگتی, تو خلوت میں کبھی بیٹھ کر اپنے ضمیر سے پوچھو کہ تمہارا ضمیر اور تمہارے اندر موجود انسان تم سے کیا باتیں کرتا ہے. تو یقیناً انسان جو تمہارے اندر ایک موجود ہے, جو ضمیر ہے, جو فطرت ہے, جو تمہاری سرشت ہے, جو تمہاری طبیعت ہے, جو تمہاری فکر ہے, وہ سب سے پہلے اگر اس کو بالکل نیوٹرل اور آزاد چھوڑ دو تو سب سے پہلے وہ اپنے خالق کے عشق میں چلتے ہوئے آگے جاتی ہے. کہا کہ ہم نے تو اگر فطرت اور توحید کی بات کی ہے تو یہ تمہاری طبیعت کے عین مطابق ہے. تمہارے لیے پریشانی کی جب بات ہوتی کہ ہم کچھ کہہ رہے ہوتے اور تمہاری طبیعت کچھ کہہ رہی ہوتی, یہ تو بت پرستی کر کے تم اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہو. کیا تمہاری طبیعت یہ نہیں کہتی کہ جو تمہارے ہاتھوں کے تراشی ہوئے پتھر ہیں تم انہیں اپنا خدا کہہ رہے ہو؟ تمہاری طبیعت کیا اس بات کو تمہیں جھنجھوڑتی نہیں, تمہیں تنگ پریشان نہیں کرتی کہ جو اپنے وجود میں, اپنی ساخت میں, اپنی صورت اور ہیئت میں, اپنے وجود میں جو خود تمہارے ہاتھوں کا محتاج ہے وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ تمام چیزیں تو تمہاری طبیعت کو برنگیختہ کرتی ہے اور تمہیں گویا کہ پریشان کرتی ہے, لیکن ہمارا جو کلام ہے اس میں ہم تمہیں آزادی دیتے ہیں. ہمارے نبی سے سن لو, اس کے بعد جاؤ, جب تک تم کو تبصرہ کرنا ہے, تسلی کرنی ہے, تم تسلی کرو اور یقیناً تم اسی نتیجے پر پہنچو گے جو ہمارے نبی نے اپنی زبان سے کہا ہے, وہی درست ہے اور وہی حق ہے. یہ اللہ کا بڑا محبوب کلام ہے. اس میں اللہ خارجی دلائل بھی پیش کرتا ہے جو خارج میں ہمیں نظر آتی ہے، اور طبیعت کی فطرت کی باتیں بھی کرتا ہے. اور یقین کیجئے فطرت کیا ہے اس پر انشاءاللہ آگے چل کر ہم اور تفصیلی کلام کریں گے. پہلے بھی اس سے پہلے کلام جو کہ ہو چکا ہے کہ جس کو آزاد چھوڑ دیا جائے، انسان اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دے. ایک کشتی جو کسی ملاح کی کوشش سے ساحل تک پہنچ رہی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنی زندگی کی کشتی کو سمندر میں آزاد چھوڑ دو، کوئی قسم نہ کرو، یہ اسی طرف آئے گی جس کی طرف ہم بیان کر رہے ہیں. تو تمہاری طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہمارے وجود سے دور ہو کر، ہمارے ذکر سے غافل ہو کر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اطمینان آ جائے، تو کبھی نہیں آ سکتا. تمہیں اگر ڈھیروں مال بھی مل جائے اور خوشی بھی مل جائے، تو تمہارا دل 50% خوشی کی طرف ہوتا ہے اور 50% کسی کے حضور تشکر کا سجدہ کر رہا ہوتا ہے. تو ذرا دل سے پوچھو نا کہ وہ کون سی ذات ہے. اور اگر تمہیں کبھی کسی سے ڈر لگ جاتا ہے، تم خوف کھا جاتے ہو، تو تمہارا دل جہاں سامنے والے دشمن سے مرعوب ہوتا ہے، تو ایک جانب وہ کسی کی حضور سجدہ کر کے پناہ مانگ رہا ہوتا ہے. تو چاہے خوشی کے لمحات ہو یا کرب اور غم کے لمحات ہو، تمہارا دل کسی کے حضور سجدہ نیاز کو سر تسلی میں خم کرتا ہے، تو وہ اللہ ہی ہے جس کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے. یہ ساری باتیں سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے بیان کر دی، اور اس سے پہلے درس میں بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا کہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو نصیحت کو مانتے ہیں، تو وہ تو ہماری باتوں جو فطرت کے مطابق ہم کرتے ہیں، وہ اس سے گویا کہ عبرت لے کر راہ راست پر آ جاتے ہیں اور بڑے ایمان والے ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جب تک ان کے نیچے سے زمینوں کو ہلایا نہ جائے اور آسمان کو ان کے اوپر برسایا نہ جائے، تو ویسے ڈھیٹ اور ہڑ دھرم ہوتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کا شعور نہیں ہوتا. یہ ساری باتیں جب اللہ نے کر دی، تو ہر انسان سوچتا ہے کہ یہ بار بار عذاب کی باتیں، بار بار عذاب کی باتیں، یہ کیوں ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے عذاب کی بات نہیں کی، ہم نے تو فضل اور رحمت کی بات کی ہے. لیکن جب فضل اور رحمت اور سیدھا سیدھا مفہوم تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، آ رہا ہے لیکن تم ہر دھرم بن کر اس کو نہیں لے رہے ہو، تو پھر کچھ تمہارے انسان یا تو کسی چیز کو مرضی سے لیتا ہے یا پھر کسی مشکل سے لیتا ہے. تو تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، ہماری اتنی انگنت نعمتیں تم استعمال کرتے ہو اور سجدہ تم بتوں کو کرتے ہو، انگنت نعمتیں ہماری استعمال کرتے ہو اور ذبح کرتے ہو بتوں کے ناموں پر. تو فرمایا جب یہ اتنا ظلم تم ہماری کائنات میں کر رہے ہو، تو تمہیں عبرت کا نشان بنانے کے لیے ہم کوئی تمہیں اپنا اختیار تو بتائیں گے. تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا عاجز ہو گیا ہے کہ وہ صرف تمہیں نصیحت کر سکتا ہے، تو اللہ نے فرما قل ہوا قادر، اللہ ہر شے پر قادر ہے. اگر تم پر عذاب لایا جائے پھر تم ایمان لاؤ، تو خدا اس پر بھی قادر ہے. آگے مشرکین ڈھیڑ بن گئے اور کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہے وہ یہ تو صرف ایک دھمکی ہے جو بار بار حوالے سے اس حوالے سے، ہاں قوموں پر عذاب آیا ہوگا لیکن بار بار ہم پر تو کچھ بھی نہیں آیا، تو یہ صرف ایک دھمکی ہے، ایک ڈرایا جا رہا ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو اے محبوب، اے اللہ کے نبی، آپ کہیے نا خدا کو کہ عذاب بھیج دے پھر ہم پر، ہم تو نہیں مان رہے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے جذباتی جملوں کو نہ دیکھا، قدرت اس کو نہیں دیکھ رہی، وہ مدبر اور بڑا دانا ہے، اور اس کی دانائی ایسی ہے کہ دانائی خود دانائی میں اس کی محتاج ہے. رب کریم نے کتنے خوبصورت انداز میں جواب دیا، فرمایا کیا جلدی لگی ہے تمہیں عذاب کی، کیا جلدی لگ گئی تمہیں عذاب کی، بڑے پریشان ہو رہے ہو کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، اس کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا. دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں جواب دیا جا رہا ہے. فرمایا محبوب ان سے کہو لکل نبی مستقر، یہ کسی بتوں کا کلام نہیں، یہ رب کا کلام ہے. لکل نبی مستقر، ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت ہے. اتنی کیا جلدی تمہیں لگی پڑی ہے؟ فرمایا کہ یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے. اور اللہ نے بتایا کہ جلدی نہ کرو، ہمارے علم میں ہر شے ہے اور اس شے کا ظہور کا ایک وقت ہے، تم جلدی نہ کرو. یہ تو ہم تمہیں ڈھیل دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے قوموں کو جو عبرت کا ہم نے نشان بنایا ان کو بھی ڈھیل دی گئی تھی. ان کا وقت جب آ گیا تو انہیں عبرت کا نشان بنا دیا گیا، ابھی رک جاؤ تمہارے لیے بھی کوئی وقت ہے. لیکن تمہارے جذباتی جملوں پر، یہ نہیں کہ تم نے خدا کی ذات کو اپنے جذبات پر قیاس کر لیا کہ ہم بھڑکائیں تو جناب قدرت بھڑک آئے اور ہم پر گویا کہ پتھر برسنا شروع ہو جائے. فرمایا تمہاری پشتوں کے اندر ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں. لکل نبی مستقر، محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت ہے. خدا اگر کوئی نعمت دے تو وہ بھی کسی حکمت کی طرف ہے، اور خدا اگر کسی پر عذاب کو موقوف کرے اور اس کو مؤخر کر دے تو یہ بھی خدا رب العزت اور اس دانا رب کی گویا کہ حکمت کے تقاضے ہیں. وسوف تعلمون، اور عنقریب تم جان لو گے کہ عذاب کس طرح آتا ہے اور گویا کہ عبرت کا نشان کس طرح بنائے جاتے ہیں.
بدر کے میدانوں میں یہی تمام فرائض اور یہی تمام خبثائے قریش موجود تھے کہ جن کے جسموں پر ان کا سر نہیں تھا تو کسی جسم پر ان کا بازو نہیں تھا, اور انہیں بتا دیا گیا. سید عالم نے فرمایا کہ دیکھو لکل نبع مستقر, ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت ہے. اگر عذاب کو لے آتے تو تم کہتے ایک مظلومیت کے طور پر مارے گئے, لیکن تمہیں پوری طاقت دے کر اٹھایا گیا ہے اور اپنے محبوب کو تمہارے سامنے نہتہ لا کر کھڑا کیا گیا ہے. اور وہ محبوب صحابہ کے ساتھ جو نہتہ ایک فوج ہے, بظاہر ہاتھ میں کچھ نہیں ہے لیکن تمہیں پیوند خاک کر دیا, تو یہ خدا کی حکمت بالغہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو ایسا لا کر ہلاک کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مظلوم نہ کہے. موت سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو بڑا جری اور بہادر تصور کرتا ہے, لیکن جب اس کی جانب سے اس خبر کی اجرا کا وقت آ جاتا ہے تو بظاہر حق نہتہ نظر آتا ہے اور کفر بڑا مضبوط نظر آتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین جب عذاب دینے پر آتا ہے, ظہور کا وقت آتا ہے, تو حق کو ایسے شان و شوکت سے فتح عطا فرماتا ہے. اس کے بعد آگے جو مضمون آ رہا ہے میں اس جمعے میں تو اس کو پورا نہیں کر پاؤں گا. اس میں ہمارے معاشرتی حالات کو بڑے احسن انداز میں بیان کیا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ اعتقادی معاملات, کیونکہ ہم حقوق العباد کی طرف بعد میں پہنے حقوق اللہ کی طرف, لوگوں کو حقوق کی عباد کی بڑی پڑی ہوتی ہے جی, کسی کا دل نہ دکھائیں, کسی کے ساتھ یہ نہ کرو, خدا کے دین کو تم نے الٹی چھری سے ذبح کر دیا, وہ کچھ نہیں ہے. نہیں جی, کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے. میں تو کسی غریب کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا, اور وہاں دین کے خلاف کچھ بھی کر رہے ہوں تو یہ کان کھول کر سن لیں, یہ فراڈ ہے, یہ منافقت ہے. حقوق العباد پرلے درجے کی چیز ہے, پہلے حقوق اللہ ہے. جسے حقوق اللہ, جسے خدا کی خود گویا کہ احکام کی پاسداری نہیں, وہ حقوق العباد کا فراڈ کر کے اپنے کسی عزائم کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. حقوق العباد یا دینی بندوں کی خدمات جب مقبول ہو سکتی ہے جب خدا کے عہد کے ساتھ وفا کی جائے, خدا کے پیغام کے ساتھ وفا کی جائے, خدا کے دین کے ساتھ وفا کی جائے. کیونکہ پہلے اللہ کا حق ہے پھر بندوں کا حق ہے. دیکھیے والدین کے حقوق کتنے زبردست ہیں, لیکن اگر باپ چاہے شرک کر تو نہیں کیا جائے گا, کیونکہ باپ کے حق پر اللہ کا حق بڑا ہے, باپ کے حق پر اللہ کا حق بڑا ہے. رشتہ داروں سے قطع تعلق نہیں کیا جائے گا, قطع تعلق کرنے والے پر سخت وعید ہے, لیکن وہی رشتہ دار بد مذہب بن کر آپ کے مذہب کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے قطع تعلق کرنا آپ پر فرض ہو جائے گا. اس لیے کہ اس سے دوستی سنگت رشتہ داری سے پہلے بہتر یہ کہ آپ خدا سے واصل ہو جائیں. اس لیے کہ رشتہ داری پر تو برکت بلندی جو ہے وہ خدا کے حق کو ہے, تو لہذا ہم کسی کے بارے میں کبھی بول چال رکھے تو پہلے خدا کے حق کے ہم پاسدار بنے, کہ ہماری گردنوں پر پہلے خدا کا حق ہے اس کے بعد بندوں کا حق ہے. تو ہم ایک مصنوعی ڈھانچہ بنا لیتے کہ میں کسی کا دل ناراض, ارے وہ دین کے خلاف بول رہا ہے, کبھی ہم کسی کا دل, ارے وہ دین کے خلاف اقواس کر رہا ہے, تو کہا جی ہم تو کسی کے خلاف نہیں بولتے, کسی کی دل آزاری ہو جائے گی. اس لیے شریعت مطہرہ نے کہا کہ غیبت یہ ہے کہ کسی کے ذاتی مسائل جو اس کے اندر عیب ہے اس کو لا کر عیاں کر دینا, اس کے پیٹ پیچھے اس کے لوگوں میں بیان کر دینا اس بات کو, یہ غیبت ہے. ایک بندے کے اندر عیب موجود ہے, اس عیب سے دین کا کوئی نقصان نہیں ہے, معاشرے کا نقصان گویا کہ نہیں ہے, دین کا بھی نہیں ہے, معاشرے کا بھی نہیں ہے, اس کی ذات تک وہ چیز موجود ہے, اس کو لا کر پیٹ پیچھے ماحول میں پھیلانا یہ غیبت ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن اگر وہ ڈکیت ہے, دن میں وہ صوفی باصفا بنا رہتا ہے, رات کو ڈکیتیاں کرتا ہے, تو اگر اس کے عیب کو ہم عام نہ کریں تو یہ تو ہم نے ظلم کا ساتھ دیا ہے. اور تھانے میں جا کر اگر ہم درخواست دے دیں, اللہ کرے ویسا نظام قانون کا بھی جائے کہ جناب یہ تو مسجدوں میں نمازیں پڑھتا ہے لیکن رات کو ڈکیتیاں کرتا ہے, تو اب آپ دیکھیں کہ یہ غیبت نہیں ہے, یہ فرض تھا. اس لیے کہ اس کی یہ خرابی معاشرے کو ناسور کے طور پر بنی ہوئی ہے, اس کے عیب کو عیاں کرنا یہ غیبت نہیں ہے, یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے, بلکہ اہل اقتدار اور اہل اختیار کا یہ حق ہے کہ اس عیب کو وہ عیاں کرے. اسی طرح آپ ایک بات دیکھیں گے کہ پردہ پوشی کریں. سید عالم فرماتے ہیں کہ پردہ پوشی کی جائے, اللہ فرماتا ہے کہ جب کسی کی پردہ پوشی کی جائے, وہ عیب جس کو ظاہر کرنا ہے اس کی, اگر آپ نے دنیا میں اپنے کسی بھائی کی پردہ پوشی کر لی تو خدا قیامت کے دن بعض روایت کے مطابق, اختلاف بھی اس میں ہو سکتا ہے روایتوں میں, کہ 70 وہ گناہ جو بندے کے بالکل آویزہ کر دیے جائیں اور اس کی وجہ سے اس کو جہنم بھی بھیجا جائے, لیکن اللہ نے اپنے بندے کو اپنے دوسرے بندے پر اس کے عیب کی پردہ پوشی کی بنا پر اتنا فضل فرمایا کہ اس کے 70 وہ گناہ جو قیامت کے دن آیا کرنے تھے, اللہ نے اپنی ستاریت کی صفت کی برکت سے اور اخلاق کی برکت سے اللہ نے اس پر پردے ڈال دیے. لیکن قرآن آپ دیکھیے, جب ابو لہب نے حضور پر ہاتھ اٹھایا تو قرآن کی آیت اٹھی, تبت یدا ابی لہب و تب. اس نے تو چند لوگوں کے پاس, آپ نے تو نہیں دیکھا تھا کہ ابو لہب نے حضور پر ہاتھ اٹھایا ہے, لیکن آج دیکھیں قرآن پڑھتے ساری بات بازی ہو جاتی ہے, اور نماز میں ہم پڑھتے ہیں اور اس کی برائی بیان کرتے، ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائیں ابو لہب کے ہاتھ. پتا چلا کہ جب مذہبی معاملات کو اٹیک کیا جائے گا، ٹارگٹ کیا جائے گا، تو پھر کوئی سطر پوشی اور کوئی غیبت کی بات نہیں ہوگی. پہلے خدا کا حق ہوگا، پہلے نبی کا حق ہوگا، پہلے دین کا حق ہوگا. ولید بن مغیرہ دیکھیں، اس کے باپ کا کوئی نام نہیں ملتا، اس کی ماں نے چرواہے سے زنا کروائی تھی جس سے ولید بن مغیرہ پیدا ہوا تھا، وہ مشہور کافر. اس نے سید عالم کو معاذ اللہ پاگل کہا، مجنو کہا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے سارے عیب سورہ قلم میں واضح کر دیے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ اپنے محبوب کی محبت میں کس قدر غیرت فرماتا ہے. ہمارے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خدا کتنی غیرت فرماتا ہے. محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر ہمیں کوئی گالی دے تو ہماری طبیعت پر پرواہ نہیں ہوتی، لیکن ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی طرف کوئی ترچی نظر سے دیکھے تو میدان میں ہم آستینیں کھینچ لیتے ہیں کہ جناب تو نے اس پر یہ بات کیوں کی. تو یہ سچی محبت کی علامت ہوتی ہے کہ بندہ تان و تشنی اپنے اوپر تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے محبوب کی جانب ترچی نظر کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو شرک جو مشرکین کرتے ہیں، شرک جو ہے، حدیث پاک میں آتا ہے بخاری میں کہ شرک کرنا خدا کو گالی دینا ہے، معاذ اللہ، العیاذ باللہ. اب یہی ولید بن مغیرہ کعبے میں بیٹھ کر بتوں کو پوجتا ہے اور شرک کرتا ہے، لیکن خدا کی رحمت اتنی کریم ہے کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتی ہے. وہ ایسا بے نیاز ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے. لیکن یہی ولید بن مغیرہ جس نے پوری زندگی شرک کی، یعنی گویا کہ خدا کو گالی دینے کا مرتکب ہوا، معاذ اللہ، تو خدا نے کی قدرت نے اس سے صرف نظر کیا. لیکن جس وقت اس نے پیارے محبوب کی طرف انگلی اٹھائی اور سرکار کو مجنو کہا، تو اللہ رب العالمین نے اس سے صرف نظر نہ فرمایا اس کی قدرت نے، بلکہ محبوب کی محبت کی غیرت یہ تھی کہ 10 عیب اس کے بیان فرمائے اور آخری عیب سورہ قلم میں یہ بیان کیا کہ زمین محبوب یہ حرام کی پیداوار ہے. اب آپ دیکھیں، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ حرام سے ہے یا حلال سے، یہ ثابت النسب ہے یا غیر ثابت النسب ہے، لیکن زمین زنا کی اولاد. اب آپ دیکھیں، وہ اپنی ماں کے پاس گیا، اس نے پوچھا اور اپنی ماں کو مارا پیٹا، تو ماں نے کہا کہ یقیناً تیرا باپ نام مرد تھا، میں نے چرواہے سے زنا کیا جس سے وہ پیدا ہوا. اب آپ وہ تاری حدیث سے سامنے رکھیں کہ جس میں خدا کہتا میں ستار ہوں جو میری صفت کو لے کر بندوں کا عیب ڈھانپتا ہے، میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں، لیکن دیکھیں خدا نے یہاں پر خود دشمن مصطفیٰ کے عیب کو کھول دیا ہے. پتا تب چلے گا کہ مومنین کے عیب کو ڈھانپے جائیں گے، لیکن گستاخ رسول کے عیب کو برسر منبر اور برسر میدان عام کیا جائے گا. یہ فرق کو جب تک کوئی نہیں سمجھے گا، کوئی عبادت مقبول نہیں ہوگی. دین کو دین کی جگہ پر دیکھنا ہے، عبادات کو عبادت کی جگہ پر گویا کہ دیکھنا ہے. مسلمہ بن قذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، یا جناب مدینے کے وہ لوگ جنہوں نے زکات دینے سے انکار کیا، انہوں نے کہا جی نبی جب تک زندہ تھے ہم زکات دیں گے، اب نہیں دیں گے. حضرت سیدنا صدیق اکبر، آج دین انہی کے مرہون منت ہے جو صحابہ کے خلاف مغلظات بکتے ہیں. ان کی دنیا تو کالی ہو گئی، آخرت بھی کالی ہو جائے گی. یہ آج دین کی جو یہ گرمی اور ندائے حق کی جو گرمی عالم افق پر روشن ہے حضور کے نام کی، اس میں ان صحابہ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. سیدنا صدیق اکبر نے جب مدینے میں یہ انتشار دیکھا تو آپ نے حضرت عمر کو بلایا، فرمایا تلواریں اٹھاؤ اور ہر شخص کی گردن مارو کہ جناب جو زکات دینے سے انکار کرتا ہے، زکات کی فرضیت کا انکار کرتا ہے. حضرات گرامی توجہ فرمائیے آپ کہ حضرت عمر نے اس وقت کہا کہ ابو بکر صدیق سے امیر المومنین وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، وہ خدا کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور ان کی گردنیں کیسی ماری جائے. فرمایا کلمہ پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کلمہ پڑھے اور خدا کے فرض کا مذاق اڑاتا رہے. فرمایا جس نے کلمہ پڑھا اس کو کلمے کے سارے تقاضے ادا کرنے ہوں گے، اگر ایک تقاضے کا بھی اس نے مذاق اڑایا ہے تو اسے چھوڑا نہیں جائے گا. اور حضرت عمر جب خاموش ہوئے تو حضرت ابوبکر نے کہا، عمر زمانہ جاہلیت کے اندر تو تمہاری بڑی بہادری کے چرچے تھے، آج جب دین کی بات آئی تو تم ٹھنڈے کیوں پڑ رہے ہو؟ حضرت عمر نے اس وقت تلوار اٹھائی اور قتال شروع کیا، جس میں جس کی برکت یہ تھی کہ جو لوگ مرتد ہو چکے تھے ان میں اکثر نے کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں شمولیت حاصل کر لی. تو یہ دین کے حق ہے کہ پہلے دین ہے بعد میں بندے ہیں، پہلے حقوق اللہ ہے بعد میں حقوق العباد ہے. اگر اس طرف ہم آئیں گے تو بہت لمبی تفصیل بنتی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا تھا یہاں پر کہ یہ آیت جو آگے آ رہی ہے، یہ شرعی حرمت، اسلامی سیاست، اسلامی نظام عدل و انصاف کو اتنی خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہے. ہم نے اپنے حوث اپنی لالچ سے جس کو نظام اسلام بنایا ہے، آئیے اس کو جمع کر کے ہم قرآن کو دیکھیں کہ قرآن جسے نظام عدل و انصاف کہتا ہے وہ کیا ہے. اور ہم نے اپنے چاہنے والے، اپنے ووٹ دینے والے، اپنے طرفداری کرنے والوں کے لیے جو اسلام کی الگ ایک راہ نکالی ہے، وہ ہم کہاں تک درستگی کی طرف ہے، کہاں ہم منصفانہ مزاج کی طرف ہے. میں پھر عرض کر دوں کہ میرا مقصود کسی کی تنقید نہیں، یہاں تو ہم سب در سوالی بن کر قرآن سے ہدایت لے رہے ہیں، فیضان لے رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ زخم کو جب تک چھیڑا نہ جائے تو وہ سلجھتا بھی نہیں ہے. اور اسلام ایمان کا زخم تو ایسا ہے کہ یہ ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے تاکہ اس کا درد سینے میں محسوس ہوتا رہے اور بندے کو اپنے مسلمان ہونے کا احساس برقرار رہے. اب آپ دیکھیں آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں ہمیں احکام نشست و برخاست, تعلق و ربط, دوستی اور سنگت کے آداب سکھائے جا رہے ہیں. فرمائیے بندہ خدا کا خلاف کیسے ہوتا ہے, نبی کا گستاخ کیسے ہوتا ہے؟ بہت بنیادی بات, اس مرض کی جڑ کو قدرت نے پکڑا ہے اور اس جڑ کو سمجھایا جا رہا ہے. مسلمانوں ہم نے جڑ کی طرف اشارہ کیا, اس جڑ کو سمجھ لو تو شریعت کی مخالفت کبھی نہیں کرو گے, اس جڑ پر توجہ کر لو خدا کی خلاف ورزی تم کبھی نہیں کرو گے, دین میں تم نبی کی گستاخی کبھی نہیں کرو گے, دین کے خلاف مغلظات کبھی نہیں بکو گے. یہ مرض جو آگے چل کر خدا کی گستاخی, نبی کی گستاخی اور دین کی گستاخی کا سبب بنتا ہے, یہ مرض کیا ہے, اس مرض کی ماں کیا ہے, یہ کہاں سے مرض پیدا ہوتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں, اس مرض کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں. کل قیامت میں یہ نہ کہنا کہ ہم نے تمہیں کچھ بتایا نہ تھا. اب دیکھ اللہ فرماتا اصل چیز ہے سنگت, دوستی, تعلق, یہیں سے مرض پیدا ہوتا ہے, یہیں سے خوبی پیدا ہوتی ہے. اچھوں کی صحبت آ جائے گی تو باغ بہار ہو جاؤ گے, بروں کی صحبت متعدی مرض کی طرح ہے کہ جو تسلسل کے ساتھ چلتی ہے اور گویا کہ صحبت اثر رکھتی ہے. تمہارے دوست کی بات تمہارے کانوں میں پڑی, اگر اس نے دل میں اثر جما لیا, اگر وہ نیک بات تھی تو تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا اور گویا کہ دہر میں تم اس میں محمد سے اجالا کر دو گے, اور اگر وہ بات بری رہی تو خود بھی تمہارا ستیاناش ہو جائے گا اور تمہارے گرد و نبا کے سارے لوگ جل کر خاک سر ہو جائیں گے. فرما اس لیے اپنی صحبت کی درستگی رکھو, اپنے دوستانہ ماحول کو دیکھو اور اپنے ملنے جلنے والوں کو دیکھو. اب اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں کو مخاطب کر کے اشارہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ, محبوب ان سے کہو اے مسلمانوں جب تم دیکھو ان لوگوں کو. اور ایک بات میں یہاں پر عرض کروں گا, آگے چل کر اس کی میں تشریح کروں گا, غلط ترجمے بھی بندوں کا ایمان برباد کر دیتے ہیں. قرآن کے غلط ترجمے جو ہیں وہ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, ترجمہ کیا جا رہا نبی ہم نے تجھے گمراہ پایا تو راہ دی, یہ مسلمانوں والا ترجمہ ہے. نبی تجھے بھٹکا پایا تو راہ دی. میں نے کہا کوئی کہے کہ حضرت آپ گمراہ ہیں تو آپ تو شیخ پا ہو جائیں گے, اور تم نبی کے لیے گمراہی کا لفظ بولو تو تمہیں زیبا ہے, تم سے بڑا یہودیوں اور اسرائیلیوں کا ایجنٹ کون ہوگا جو غیر محسوسی طور پر لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو نکال رہا ہے؟ کیا ترجمہ کیا میرے امام نے, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, دل کا مانا جا گمراہی ہے وہ محبت بھی ہے. اور قرآن کے ترجمے میں اس بات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ خطاب جب خدا اور نبی کے ساتھ متعلق ہو تو ادب و احترام کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے, جب عام لوگوں کے ساتھ ہو تو اس میں تو عام گویا کہ غیر سنجیدہ جملے بھی ترجمے میں چل جائیں گے, لیکن جہاں خدا اور خدا کے نبی کی بات آ جائے یا خدا نبی کو مخاطب کر رہا ہے تو اس وقت ترجمے کے اندر بے شمار چیزیں شان الوہیت اور تقدیس رسالت کے حوالے سے اس کا رابطہ ہونا سخت ضروری ہے. اب آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے اور اس میں کتنا غلط ترجمہ کیا گیا جس کی وجہ سے ایک انتشار آیا ہے. اور میں آگے چل کر انشاءاللہ العزیز سنگت سے متعلق, دوستانہ سے متعلق ساری باتیں یہاں پر میں پیش کروں گا, اور اس میں ولیوں کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ, اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ, اے مسلمان, اے محبوب مسلمانوں سے کہو, یا وَإِذَا رَأَيْتَ, رَأَيْتَ یہ ماضی مخاطب کا صیغہ ہے, تو اس کا معنی یہ وَإِذَا رَأَيْتَ, اے سننے والے, اے کلام الہی کے مخاطب, وَإِذَا رَأَيْتَ, اے کلام الہی کے مخاطب جب تو دیکھے, حضور سے نہیں کہا جا رہا, اس لیے کہ قرآن کی آیتیں کچھ ایسی ہیں کہ اترتی تو حضور پر ہے, خطاب حضور سے نہیں ہوتا. مثلا کئی قرآن کی آیتوں کے اندر ہے کہ اگر تو شرک کرے گا تو تیرے سارے عمل برباد ہو جائیں گے, کیا وہاں سے نبی مراد ہے؟ اگر نبی مراد ہے تو اس میں عصمت کا کیا تصور آ گیا, عصمت نبی کی کہاں چلے جائے گی؟ اسی طرح یہاں پر رأیتا, جب تو دیکھے, یہاں سے حضور کی ذات مراد نہیں ہے, بلکہ ترجمہ جو فاضل بریلوی نے کیا, بڑا خوبصورت ترجمہ کیا, وَإِذَا رَأَيْتَ, اے قرآن پڑھنے والے مخاطب, جب تو دیکھے, جب تو دیکھے, یخوضون فی آیاتنا, کہ کچھ لوگ ہماری آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, جب تو دیکھے کہ کچھ لوگ ہماری آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو تو ان کی محفل سے اٹھ جا, ان کے ساتھ نہ بیٹھ, جو ہماری دین کا مذاق اڑا رہے ہیں, ایسی محفل لگی ہے جس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, تو اے قرآن کس آیت تک پہنچ کر اس کو پڑھنے والے, ہم تجھے حکم دیتے ہیں کہ اس کی سنگت میں نہ بیٹھنا, کہ جہاں پر جس محفل کے اندر ہمارے کلام ہمارے دین کا مذاق اڑ رہا ہو، حتی یخوضون فی حدیث غیرہ، ہاں اگر وہ موضوع کو تبدیل کر کے کسی اور موضوع کی طرف چلے جائیں جو مذہب سے متعلق نہ ہو، تو پھر تو ان کے پاس بیٹھ کر اپنے کاروباری معاملات کو ڈیل کر لینا۔ ایک بات، اب کن سے کاروباری معاملات ہوں گے کن سے نہیں ہوں گے، یہ ساری تفسیر آگے آئے گی، میں صرف اس ترجمے کو پیش کر رہا ہوں، اور آپ ہی گھر جا کر قرآن اٹھا کر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس کی مزید تشریح کروں گا۔ اب قرآن کہتا ہے اے اس آیت کے مخاطب، جب تو ایسی محفل میں پہنچے جہاں پر لوگوں کو تو دیکھے کہ وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان کی محفلوں سے اڑ جا۔ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اے مخاطب جب شیطان تجھے وسوسہ ڈالے، جب شیطان تجھے بھلا دے، اگر اس کا مخاطب حضور کو بنا لیا جائے تو کیسا ترجمہ ہوگا معاذ اللہ، کہ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ، یہ کاف جو ضمیر مخاطب ہے اگر اس کو حضور کی طرف لے جائے تو ترجمہ کتنا خراب ہوگا کہ اے نبی جب شیطان تجھے وسوسہ ڈالے۔ لیکن مودودی صاحب نے یہاں پر یہی خباثت دکھائی ہے، توبہ توبہ، میں آگے بتاؤں گا، شیطان تو حضرت عمر جو میرے آقا کے نالین اٹھاتے ہیں، حضرت عمر میں کیا خوبی ہے؟ کچھ نہیں، سب خوبی میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، میرے مصطفیٰ کی نالین اٹھانے کی برکت سے۔ فاروق اعظم کے متعلق میرے آقا کہتے ہیں عمر میری صحبت نے تجھے اس پر اتنا اثر کیا کہ جس گلی تو جاتا ہے تو شیطان اس گلی نہیں جاتا، تو میرے مصطفیٰ کی صحبت سے شیطان حضرت عمر کے سامنے نہیں آ سکتا، تو وہ حضور کے دل میں وسوسہ کہاں ڈالے گا؟ تو میں جماعت اسلامی کو افراد سے کہوں گا یہ خدا کا حکم ہے اور اس میں ہمیں غیرت کرنی ہے، ہم پیروں کے لیے ڈر جاتے ہیں، مولویوں کے لیے ڈر جاتے ہیں، کاش خدا کے لیے ڈرتے تو آج ہمارا مقام کیا ہوتا۔ تو میں کھل کر کہتا ہوں جماعت اسلامی کے وہ نمائندے اس غلیظ ترجمے کو سمجھیں اور دیکھیں کہ جس طرف نبی کی طرف رجوع کیا گیا۔ اگر کوئی یہ کہے شاہ صاحب یہ تو بڑی سخت بات کر دی، تو میں نے کہا یہی تو بات میں شروع سے سمجھا رہا ہوں کہ بندوں کا حق بعد میں ہے، جماعت اسلامی کا حق بعد میں ہے، پہلے خدا کا حق ہے، پہلے نبی کا حق ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اما یونسینک الشیطان، مودودی صاحب نے ترجمہ کہ اے محمد اگر شیطان تجھے وسوسہ دلائے، مودودی کا ترجمہ اٹھا کر دیکھے تفہیم القرآن میں، دعا کریں خدا ایسے شیطانوں سے ملت کو بچائے۔ یہ ایک فکر ہے جو دلوں سے حضور کی محبت کو نکالا ہے۔ تم عالم ہو، تمہیں شعور نہیں کہ تم کس کو مخاطب کر رہے ہو؟ آج اگر میں یہ کہہ دوں کہ مودودی صاحب کو شیطان نے گمراہ کیا، ان کے دل میں وسوسے ڈالے اور وہ کافروں کے ایجنٹ بنے، تو ان کی تنظیم بعید نہیں کہ قاضی صاحب صدر صاحب کی طرح میرے خلاف بھی بندر روڈ پر احتجاج کریں، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب شیطان مودودی کے سینے میں وسوسہ ڈال کر اسے گمراہ کرے، یہ تم گوارا نہیں کر سکتے۔ تو یہ نبی کے لیے جو ترجمہ کیا گیا ہے کہ اے نبی اے محمد جب شیطان تجھے وسوسہ ڈالے، ڈین مارک تو بڑی بات ہے، یہ داڑھی رکھ کر جو ڈین مارک کے ایجنٹ ہے پہلے ان کا مقابلہ کریں، تحریک یہاں سے چلائیں۔ اور میرے دوستو جب تک ملت میں نبی کی محبت کی غیرت نہیں آئے گی کوئی کام مکمل نہیں ہوگا، کوئی کام مکمل نہیں ہوگا۔ آج اگر مصطفیٰ جان رحمت کے بینر لگا کر یہ اپنے آپ کو عاشق رسول پیش کریں، لگانا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جس دجال کی آپ پیروی کر رہے ہیں اس جھوٹے سے جس نے نبی پر جھوٹ باندھا ہے کہ نبی کو شیطان وسوسے میں ڈال سکتا ہے، معاذ اللہ شیطان تو حضرت عمر کے قریب نہیں آ سکتا، اور حضرت عمر کی کوئی بذات خود کوئی شان نہیں ہے، حضرت عمر کو فاروق اعظم میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے، صدیق اکبر کی ذاتی کوئی شان نہیں ہے، ان کو صدیق اکبر میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے، عثمان غنی کی ذاتی کوئی شان نہیں ہے، عثمان غنی کو غنی میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے، مولا علی کی کوئی خاصیت نہیں ہے، ان کو مرتضیٰ حیدر کراس میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ عظمتیں ملی ہیں تو مصطفیٰ کی برکت سے ملی ہے۔ تو جب آج میں نے صبح یہ ترجمہ پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ جناب یہ کس قسم کا ترجمہ ہے، مجھے بھی پتا ہے رکھ رکھاؤ رکھنے چاہیے، ایسی تقریر نہیں کرنی چاہیے، اتنا علم مجھے بھی ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ پیری مریدی پر زور دینا چاہیے، ہلکا وسیع کرنا چاہیے، یہ مجھے بھی پتا ہے، لیکن میں گناہگار ہونے کی حیثیت سے، شدید گناہگار ہونے کی حیثیت سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایمان پر مرنا چاہتا ہوں، اور ایمان پر صرف مریدیت نہیں بخشواتی، ایمان پر بندہ جب جاتا ہے جب خدا کے لیے حرمت کے تقاضے رکھتا ہے، عزت خدا کے لیے کرتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آج کے درس میں سب سے پہلے میں اس ترجمے کی غلطی پیش کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سے ثابت ہونے والے مسئلے بتاؤں گا۔ اب آپ پر فرض ہے کہ جماعت اسلامی کے ہر فرد کا گربان آپ پکڑیں یا اس سے اخلاقی طور پر آپ ملیں اور اٹھا کر بولیں کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 68 کے اندر مودودی نے حضور کی گستاخی کی ہے اور حضور کے لیے ترجمہ استعمال کیا ہے کہ شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے، اس سے رجوع کریں، اس کو نکالیں، ورنہ کسی اور جماعت کا نام رکھیں، یہ نام جماعت اسلامی آپ پر سوٹ نہیں کرتا، سوٹ نہیں کرتا۔
میری تقریر سے یقیناً آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو حضور کی عزت سے اختلاف نہیں ہے، حضور کی عظمت سے اختلاف نہیں. میں آپ کو شفاعت کا واسطہ دیتا ہوں، قیامت کے دن آپ کے ماں باپ آپ سے بھاگ جائیں گے، اگر کوئی ذات کام آئے گی تو پیارے مصطفیٰ کی آئے گی. آج اگر ہماری داڑھی پگڑی امامے اور ہمارے وجود کے اگر پاس داڑھی ہے تو وہ مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ہے. تو کبھی آپ مال لینے کے لیے سودے میں پھڈے کی وجہ سے، کبھی آپ مل کر چند لوگ ساتھ دے کر یہ محنت کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں محمد حسین محنتی صاحب جو ہیں کہ ایمانے رہے ہیں، یا جناب جو ناظم صاحب ہیں ان کے پاس احتجاج ریکارڈ کرائیں، کہیں کہ جناب ہمارے علم میں ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، لیکن جو چیز ہمارے علم میں آ گئی وہ بتانا ہمارا فرض تھا، اور یہ منصب نبوت کی سخت توہین ہے. کیا آپ اس میں میرا ساتھ دیتے ہیں؟ سب سے اولا اولا اور اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اور اعلی ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا ہے، میرا فرض امامت کا تھا، میں نے فرض آپ تک پہنچا لیا. اب کوئی دشمنی مجھ سے رکھے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، کوئی محبت رکھے اس لیے بھی تیار ہوں، اس لیے کہ دشمنی اللہ کے لیے ہوتی ہے، دوستی اللہ کے لیے ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، حضور کی عظمت کے تقاضے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شان رسالت نبی کی بارگاہ میں کیسے جملے بولنے ہیں. اقبال نے داڑھی کٹائی تھی لیکن وہ مراد کو پہنچ گیا، تم داڑھی رکھ کر اگر حرمت رسالت کو نہیں سمجھ پائے تو تم سے برا کون ہوگا. وہ تو کہہ گیا کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. میرے دوستو جس طرح ہم اسٹاک کی اتار چڑھار کو نہیں بھولتے، جس طرح 76 روپے ڈالر چل رہا ہے یا 75 روپے ڈالر چل رہا ہے اس کو ہم نہیں بھولتے، تو یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے نا یہ بھی نہیں بھولنی ہے، اس لیے کہ یہ ایمان سے متعلق ہے، وہ مال سے متعلق ہے. ایمان ہی بخشوائے گا، اور مال جب کام آئے گا جب ایمان ہوگا. ڈالر کی رقم ہمیں جب نفع بخش ہوگی جب ہمارے پاس ایمان ہوگا. یہ پیسہ قبر میں ہمارے جب کام آئے گا جب ایمان ہوگا، اور ایمان حضور کی حرمت پر قربان ہو جانے کا نام ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو ہم کہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.